بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیں گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آل اللهم صل على محمد و آل پردیار علم کے انتہائی لطف و کرم میں انتہائی شکر ہے. اس سے بکر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا نے متعال نے مولا سید الشہداء کے روض مقدس میں کربلا میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے اور انسان کی معنوی روحانی ترقی کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اربوں انسانوں کو زندگی دی ہے, جن کی وجود مقدس کے ذریعے سے انبیاء کی وراثت کی حفاظت کی, ان کے نام گرامی پر ان کے روضے مقدس کے اور ان کی ہمسائیگی میں پہنچنے کا یہ موقع ہم سب کو نصیب کیا. خدا نے متعال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو مولا سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں مولا سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخص جو زیارت میں اور آپ انجام دے رہے ہیں اس زیارت کی ایسی قبولیت کے لیے جس پر ہمیں زیارت مقبول کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہو سکے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل ہمارے دوست احباب درخواست کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو ممکن ہے تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا نے متعال کا اس عظیم الشان نعمت پر شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ جس بات کی سب سے زیادہ اس وقت مجھ جیسے کو ضرورت پڑتی ہے ظاہر امام حسین ہونے کے ناطے, وہ یہ کہ میں اپنی زیارت کس انداز میں انجام دوں کہ جس سے میں سوچ سکوں کہ میری زیارت اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور مقبول واقع ہوئی ہے. یہ سوال بار بار لوگوں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے ہو رہا ہے, وہ یہ کہ آیا ہر زیارت کو زیارت مقبول کہا جا سکتا ہے؟ हम और आप जानते हैं कि ज़ियारत गाह जब एक जगह है या खुद इमाम मासूम का वजूद मौजूद हो तो उस ज़ियारत गाह को देखने वाले, खुद इमाम मासूम के वजूद मुकद्दस को देखने वाले एक सताह में कभी भी नहीं हुए। अगर खुद सैयद शहदा के वजूद मुकद्दस को अपने जहन में रखें तो मैं और आप जानते हैं कि जब इमाम करबला में मौजूद थे तो बहुत कम वो लोग थे जो इमाम के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देख रहे थे। उस लश्कर की तादाद तो बहुत ही कम थी। ज़ाहिर है हमारे पास जो कुछ तादाद मौजूद है 72 या मसलन फ़र्ज़ फरमाइए कि किसी और तहकीक के तहत कुछ और, बस वो मुक़द्दस हस्तियाँ थीं जो इमाम के वजूद मुक़द्दस की जब ज़ियारत कर रही थीं तो वो मोहब्बत के उनवान से, एहतराम के उनवान से कर रही थी। बाकी एक जम्मे गफीर था, हज़ारों लोग थे कि जो ज़ियारत के लुगत के मफहूम में इमाम की ज़ियारत कर रहे थे लेकिन उस ज़ियारत से उनको मुतलकन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। इतना भी नहीं हुआ कि इमाम ने जो कुछ उनसे फरमाया उसी को वो गौर से सुन सकते हो। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब से ये ज़ियारतगाह यहाँ मौजूद है, अगर मैं कहूँ कि अरबों लोगों ने इस ज़ियारतगाह को देखा है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अभी आखिरी 10-12 साल में जो लोगों की तादाद को हम जमा करेंगे तो वो करोड़ों लोग तो अभी हर साल देख ही रहे हैं। तो जब से ज़ियारतगाह मौजूद है अरबों लोगों ने इस ज़ियारतगाह को देखा होगा, तो क्या जितने लोगों ने देखा होगा सबको ज़ियारत का एक जैसा सवाब मिला होगा? ज़रे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और मैं तालिबिल्म होने के नाते हमेशा कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो जिस मरहले से मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में गुजर रहा हूँ वो मजलिसों में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर दूँ। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ख़ुद कुरान करीम पढ़ रहा हूँ और मुझे कुरान करीम पढ़ते वक्त समझते वक्त कुछ सोचना है तो मैं चाहता हूँ वही दोस्तों को भी बता दूँ। ख़ुद मुझे नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ते वक्त कुछ सोचना है, कुछ अंजाम देना है, तो वही दोस्तों से भी अर्ज़ कर देता हूँ। इस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा हदफ इस ज़ियारत को ज़ियारत मकबूल के दर्जे तक पहुँचाना है और वही ज़ाहिर है आपका भी हदफ है। आप भी इस यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ कि भाई ये जो ज़ियारत मैं और आप कर रहे हैं ये ज़ियारत मकबूल कैसे होगी। और इसका मुकदमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हर वो जो ज़ियारत करने वाला है वो मकबूल ज़ियारत का सवाब हासिल नहीं करता है। इसी तरह हर हज करने वाला मकबूल हज का सवाब हासिल नहीं करता है। दुनिया के नहीं मालूम कितने ज़ालिम व जाबिर हैं जिन्होंने हज किए। इसी तरीके से नहीं मालूम कितने दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप कतन पसंद नहीं करेंगे, वो इन ज़ियारतों पर आ चुके हैं। तो हमें और आपको फ़ौरन अपने आप से पूछना होता है, एक वो ज़ियारत है जो मैं कर रहा हूँ, एक वो ज़ियारत है जो इमाम कबूल कर रहा है, वो कैसे हासिल होती है? उसको हासिल करने के लिए चंद नुकात मेरी समझ में आते हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसके बाद चंद मफाहिम के जो रज़ा साहब के बयानात की वजह से जहन में आते हैं उसके ऊपर तबसरा करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जल फरज। पहली बात जो समझ में आती है मुझे कि जब आप और मैं ज़ियारतगाह के अंदर दाखिल हुए तो कितना हम कोशिश कर पाए कि अपनी शिनाख्त को, अपनी निशानियों को अपनी ज़िंदगी से मिटा सकें। यानी एक दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपने आप को एक मफहूम में रखते हुए दाखिल होता हूँ, अब इसको बयान करना शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, वो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही मैं इमाम के रोज़े की तरफ बढ़ना शुरू करूँ तो मेरे जहन से निकल जाए कि मैं कौन हूँ, सिर्फ ये याद रहे कि मैं ज़ाहिर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे ख़्याल में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे जहन में दो मफहूम भी हुए तब भी मेरी ज़ियारत असली ज़ियारत में तब्दील नहीं हो पाएगी। तो मिसाल के तौर पर गरचे ज़रा सी पस्त मिसाल है, मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी कंपनी का एमडी भी दाखिल हो रहा है और उसके जहन में कहीं है कि मैं कौन हूँ, और अब वो ज्यारत के लिए दाखिल हो रहा है, इसका मतलब है ये जाहिर कम है वो ज्यादा है, या जाहिर होने के साथ वो भी है, ये ज़रा मुश्किल काम है। मेरा अपने ख्याल है हम लोगों को अपनी शिनाख्तों को इतना मिटाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो शिनाख्त का मिटाना है वो इतना मुश्किल है कि मेरे और आपका बैठने का अंदाज, खड़े होने का अंदाज, देखने का अंदाज, सुनने का अंदाज सब में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। हम उसको जब तक अंदर से तब्दील ना करें छुपा नहीं पाएंगे। ये जो शख्सियत के अंदर का, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूँगा, शख्सियत के अंदर का गुरूर और तकब्बुर है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये कि इस ज़ियारतगाह के दरवाज़े पे दाखिल होने से पहले, जैसे मैं और आप कहीं जूते उतार रहे होते हैं, मेरा अपने ख्याल है शख्सियत की ये निशानियाँ भी जूतों के साथ ही उतार दी जाएँ। बिल्कुल जैसे मौला ने एहराम के लिए कहा था कि जब तुम एहराम बांधते हो और पुराने कपड़े तब्दील करते हो तो क्या तुम ये सोचते हो कि एहराम के साथ ही तुम्हारे गुनाह भी उतर जाएं और तुम एक नए वजूद में दाखिल हो जाओ। तो ऐज़ान मुहतरम, मुझे समझ में आया पहली शर्त यह है कि जब मैं और आप इस ज़ियारतगाह में दाखिल होने लगें तो हम और आप तमाम शिनाख्तों को ख़त्म करें और हमारे और आपके जहन में सिर्फ इतना रह जाए कि ये जितने लोग हैं ये सईदुल शुहदा के ज़ायर हैं और मैं भी ज़ियारत करने आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई हदफ और मकसद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि सैयदुल शुहदा या मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम दुरूद भेजेगा दोनों की ज़बात मुक़द्दसा पर, उनके सामने इजहार अकीदत कैसे की जाए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार अकीदत कर रहे हैं, इनमें कोई मातम कर रहा है, इनमें से कहीं पर कोई है कि जो बुलंद आवाज़ में मसलन दुरूद पढ़ रहा है, कोई किस जगह पर खामोशी से बैठा हुआ कुछ सोच रहा है, कोई गिरियाउजारी कर रहा है, कोई इबादत पढ़ता है करता है, ज़ियारत पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये सब मुख्तलिफ अंदाज हैं। आप और मैं, मेरा अपने ख्याल है सबसे ज़्यादा इस बात पे कोशिश करें कि जितनी भी देर मैं और आप वहाँ पर रहें, क्या हो कि हमारा जहन इसी ज़ियारतगाह के अतराफ में मौजूद रहे। यानी हम में से तमाम वो लोग के जो इस ज़ियारतगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब के जहन में एक मुश्किल है, और जैसे कि हम मुख्तलिफ इबादतों के अंदर इसको एहसास करते हैं, वो ये कि कुछ देर जो हम दाखिल होते हैं उसमें हमारी अटेंशन्स होती हैं वहाँ पर, उस दौरान में अपने अंदर एक तब्दीली भी एहसास कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद बाहर निकलते हैं तो हत्ता ऐसा होता है कि बाज़ोक़त दरवाजे से निकलते ही जो गुफ्तगू शुरू होती है उसका कोई ताल्लुक ज़ियारत से नहीं होता। और अभी तो दरवाजे से निकलने की बात की है, अभी मुल्कों तक वापस आते आते क्या होगा, असर ख़त्म। इसलिए हमने बहुत दफ़ा इस बात का ख़तरा एहसास किया है। मैं बिल्कुल ज़ाहिर होने के नाते आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मसलन मैंने और आपने, पता नहीं आपने किस हद तक इसको एहसास किया, मैंने बहुत दफ़ा एहसास किया वही कि मैं लोगों को देख रहा हूँ ज़ियारत करके वापस आते हैं लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसी सब्सटेंशियल चेंज नहीं देखता इंसान कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि ये आदमी सैयदुल शुहदा की ज़ियारत के लिए गया, ज़ियारत करके जो वापस आया तो इसकी ज़िंदगी में कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट आई है, इसके किरदार में, इसके आमाल में, और सबसे बढ़कर मैं किरदार, आमाल और किरदार तीन लेवल हो गए, एक आमाल जो इबादतें अंजाम दे रहा है, एक कैरेक्टर है जिसकी बेस पर वो इबादतें अंजाम दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जिन दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तर्ज़ फ़िक्र में, मैंटेलिटी में। मुझे लगता है इन तीन जगहों के ऊपर मुझे इस ज़ियारतगाह का असर चाहिए कि मसलन जब मैं सईदुश्शोहदा के रोज़े मुक़दस पर पहुँचूँ یوم مولاب الفضل کے روزے اقدس کے اوپر حاضر دوں تو میری زندگی میں جو اعمال تھے وہ متاثر ہوں، جن ویلیوز کے اوپر میں اپنی زندگی میں کام کر رہا تھا ان ویلیوز پہ بھی اثر پڑے، جس طریقے سے میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر بھی اثر پڑے، اور یہ تینوں چیزیں مثبت کی طرف جانا شروع ہو جائیں. تو مثال کے طور پر جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی بات تو کہ ہم نے اپنی شناخت کو ختم کیا اور ہم نے کہا کہ ہم مولا ہم آپ کے زائر ہیں، صرف زیارت کرنے آئے، اور اس کے علاوہ آس پاس ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب تک وہاں پر بیٹھے تھے کتنی دیر تک کنیکشن بنانے میں کامیاب ہوئے، کتنی دیر تک کنیکشن بنا. تو مثال کے طور پر مجھے یاد ہے جب بالکل نیا نیا طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ استاد مشہد مقدس زیارت پہ لے کر گئے، تو وہ ہم سے کہنے گئے کہ جب میں مشہد زیارت پہ جاتا ہوں، وہ بتا رہے تھے، تو کہنے گئے کہ میں زیارت گاہ کے دروازوں پہ غور نہیں کرتا، تو پھر خود جواب دیا، کہنے گئے کہ میں لکڑی کے کام کا ماہر ہوں، میں لکڑی کے کام کا ماہر ہوں، اور یہاں کے جو دروازے ہیں یہ لکڑی کے کام کے بہت اعلیٰ پائے کے کام ہوئے ہوئے ہیں. کہنے گئے کہ میں لکڑی کے کام کو چونکہ ماہر ہوں، میرا اس میں انٹرسٹ ہے، تو میں دروازوں کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ میری زیارت میں دروازوں کی طرف توجہ رکاوٹ بن جائے گی، یہ ڈر ہے مجھے. آپ بھی یہ سوچتے رہیے کہ جیسے آپ زیارت گاہ میں داخل ہوئے آپ کا کام تھا مولا ابو الفضل سے کنیکشن بنانا، کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، کن چیزوں پہ توجہ کی وجہ سے حتیٰ وہ جو چند گھنٹے یا چند منٹس آپ وہاں ہیں وہاں بھی کنیکشن نہیں بن پا رہا. کیوں؟ اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ فرض کر لیجیے وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، کچھ دیر کے اندر مجھے یاد آیا کہ مجھے کچھ میسیجز چیک کر لینے چاہیے، البتہ اب اللہ کا شکر ہے اندر موبائل لے جانے کا موقع ہی نہیں ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، نہیں معلوم کیا کیا انواع و اقسام کے خیالات، تقریباً اتنے جتنے نماز کے اندر آتے ہیں. اچھا یہ کس بات کی نشانی ہے؟ بہت سادہ سی بات عرض کروں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی میرے دل نے مولا ابو الفضل کے سامنے تسلیم نہیں کیا، ابھی دل تسلیم نہیں ہوا. جسم پہنچ گیا ہے، اب روح تسلیم نہیں ہوئی. کچھ ہے جو شیطان کے وسوسے بھی ہوں گے، آپ کا کام اس وسوسے سے لڑنا، کچھ ہے جو اس کے وسوسے کو لے کر فالو اپ کرنا، وہ آپ کا کام ہے. وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے، فالو اپ کرنا میری اور آپ کی غلطی ہے. تو دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ روزے بھی تشریف لے جائیے، جتنی دیر ممکن ہے اپنے ذہن کو زیارت گاہ صاحب زیارت ان کے ساتھ کنیکشن میں گزارنے کی کوشش کیجیے. تیسری بات کہ ہمیں وہاں پہ کیا کرنا چاہیے، ہر وہ کام کریں جس سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجیے آپ ایک دن تشریف لے گئے، آپ نے ایک زیارت پڑھی، دوسرے دن آپ تشریف لے گئے، شاید کہہ رہا ہوں آپ وہی زیارت پڑھیں، آپ کہیں کہ نہیں آج میں توجہ اتنی نہیں دے پاؤں گا اگر میں نے وہی زیارت پڑھی. آج کوئی نماز پڑھ لیجئے. آپ اپنی زندگی میں شاید بہت ساری ایسی عبادتوں کو سوچ رہے ہوں کہ میں کروں گا، آپ کو کبھی موقع نہ مل رہا ہو، اب وہ عبادتیں کر لیجئے. بھائی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، یہاں پر 24 گھنٹے میں کیا کیا کریں گے آپ؟ تو بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کریں، آپ مثال کے طور پر ایسے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی کبھی زندگی میں سوچا کہ آپ نماز جعفر تیار پڑھ لیں؟ نہ آپ کو موقع مل کے دے رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی روزے کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے یا اتنا رش اتنا زیادہ ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، ہوٹل میں کر لیجئے، وقت کو استعمال کریں نا، اپنے کنیکشن کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں. تو مثال کے طور پر انسان جاتا ہے زیارت گاہ کے اوپر، کچھ دیر اس نے نماز پڑھی، مثلا فرض کرنے واجب نمازیں پڑھ لیں، کچھ دیر اس نے زیارت پڑھ لی، کچھ دیر اس نے زری کے سامنے سے گویا گزرنے کی کوشش کی یا زری کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، آپ جانتے ہی ہیں. ان تمام کے بعد وقت ہے ابھی، کوئی اور عبادت کریں، ذرا سی مختلف عبادت کر لیں. ताकि ना ऐसा हो कि आप उस जगह से नाउज़ु बिल्लाह थकें, ना ऐसा हो कि आप कनेक्शन के बगैर कोई काम कर रहे हो, कनेक्शन के साथ काम करें। और मेरा अपने ख्याल है ऐसी जगहों के ऊपर बैठकर एक बात और एक पॉइंट सोचने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी रजा साहब के बयानात के अंदर भी आया, उसको भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम। और वो पॉइंट ये है कि अभी वॉक के दौरान भी कहीं मजलिस हुई तो मैंने उस पॉइंट को अर्ज करने की कोशिश की, वही कि खुदावंद मुताल ने, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके तजर्बे से मैं खुद गुजर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये नज़रियाती बातें, नहीं नज़रियाती बातें नहीं, प्रैक्टिकली ये इशू है इस वक्त मेरे लिए, कम से कम ये इशू है। और वो पॉइंट ये है कि मैं सईद उश्शोहदा की ज़ियारत करने के लिए बढ़ रहा हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करबला आ चुका हूँ, गोया ज़ाहिर मैं बन चुका हूँ, ज़ियारत का शरफ मुझे मिल चुका है। अब मैं अपने आप से एक सवाल करूं, आया ज़ाहिर बनना मेरे लिए काफ़ी होना चाहिए या मुझे इसके बाद कुछ और काम भी करना है? तो मैंने अपने लिए एक टाइटल निकाला और वो ये कि नहीं मौला, मैं सिर्फ ज़ाहिर नहीं बनना चाह रहा, ज़ाहिर हुसैन नहीं बनना चाह रहा, बल्कि मैं ख़ादिम हुसैन बनना चाहता हूँ, मुझे आपका खिदमत गुजार भी बनना है। अच्छा, आप खिदमत गुजार कैसे बनना है? खिदमत गुजार मुमकिन है कोई ये समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने चार पाँच दिन आप यहाँ पर हैं आप ज़ायरों की खिदमत करें, वो भी आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ये भी कर लिया तो ये भी चार पाँच दिन होगा। इसके बाद एक और मसला है, वो ये कि आप इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की और खिदमत क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो ये कि अपने मुल्क वापस जाके क्या खिदमत करना चाहेंगे। अच्छा, ऐन मुमकिन है मैं ये कहूँ और सामने वाले ये कह रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाके मजलिस कीजिएगा ताकि आप सईद उश्शोहदा की खिदमत करें, फिर दोबारा अर्ज करूँगा। नहीं, वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब रजा साहब की बात से मुतसिल करता हूँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम इरशाद फरमाया, परवरदिगार इंशाअल्लाह इनकी तौफीकात सेहत व सलामती में इनके दर्जात में मज़ीद इजाफा फरमाया इंशाअल्लाह ताला। इस कलाम के अंदर जो बहुत बड़ी खूबसूरती थी वो ये थी कि बीबी ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया कि मैं मातम भी बाद में करूँगी, मैं सईद सज्जाद की बीमारी को भी बाद में देखूँगी, मैं अपनी चादर को भी बाद में देखूँगी, लेकिन पहले क्या देखूँगी? पहले मैं जुल्म और जालिम को शिकस्त दे दूँगी। ये कलाम का एक अजीब टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट क्या है वो ये कि अज़ीज़ान मोहतरम, सईद उश्शोहदा ने पैगाम क्या दिया? सईद उश्शोहदा ने इतने अजीब तरीके से इंसानियत को तब्दील करने का पैगाम दे दिया हमें, और इतने ढेर सारे पैगाम दे दिए। कभी हम देखते हैं सईद उश्शोहदा ने हमें मानवियत का पैगाम दिया है, कभी हम देखते हैं सईद उश्शोहदा ने ईसार और क़ुरबानी का पैगाम दिया है, कभी सईद उश्शोहदा ने नामुमकिन तरीन हालात में हक का साथ देना और हक को ज़िंदा रखने का पैगाम दिया है। इन तमाम पैगामों के साथ साथ एक पैगाम जो मुसलसल हाकिम है और वो ये है कि जब जुल्म का मुकाबला करना पड़े तो तुम्हें अंजाम क्या देना। और एक वो चैप्टर है जो सईद उश्शोहदा ने हमें सिखाया है, और एक वो चैप्टर है जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमें सिखाया। दोनों की ज़वात मुक़द्दसा पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद ये जो इन्होंने बयान फरमाया ये बहुत खूबसूरत एक नुक्ता है, और वो नुक्ता मैं आपकी खिदमत में नसर में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। और वो ये है कि जो सवाल बैत यजीद सैयद उश्शोहदा से कर रहा था, वो सवाल बैत उसने इमाम सज्जाद से क्यों नहीं किया? विधि की सोचने वाली बात है ना कि ये सारा वाकया शुरू हुआ था उस जगह से जब यजीद के कारंदे मदीने में आते हैं और मदीने आने के बाद सैयद उश्शोहदा के सामने मुतालबे बैत रखा गया, उस मकाम से ये सब कुछ शुरू हुआ। और उस मकाम पर सैयद उश्शोहदा को अज़ीमुश्शान जुमला مثلی لا یبایعو مثلہ. اور اس کے بعد پھر تمام واقعات پیش آتے رہے یہاں تک کہ شہادت کے اوپر بات پہنچی. تو ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے, وہ یہ کہ وہ یزید, وہ عبید اللہ ابن زیاد, یہ سارا ٹولہ کہ جنہوں نے سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا, سید الشہداء نے اس بیعت کے مقابلے میں انکار کیا اور انکار کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے, تو سید الشہداء کے وارث مولا سید سجاد موجود تھے, ان سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا؟ اور ایک اور مسئلہ یہ کہ یہ جو بیعت کا سوال تھا یہ ختم کیوں ہو گیا؟ اصلا پھر کبھی بیعت کا معاملہ رہا ہی نہیں. پھر نہ صرف اس حاکم نے مولا چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ کسی بھی بعد والے حاکم نے کسی امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. جب میں اس بات کو سوچنے لگتا ہوں تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ واقعہ کربلا کی کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو شاید ہمارے دشمنوں کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آ گئی ہیں. کچھ تفصیلات ایسی ہیں, ہم ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس معرکے کے اندر نہیں آ پا رہے جو اصل کربلا کا معرکہ ہے, لیکن دشمن نے کم سے کم احساس کر لیا اس معرکے کو. تو وہ اب اس کے بعد کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا, اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ بی بی نے ظلم کا مقابلہ کیا, ظالم کا مقابلہ کیا, تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے بھی ان کی بیانات پہ میں عرض کر چکا ہوں, تبصرہ کر چکا ہوں کہ بھائی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم متحد ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر غیرت ہو, بزرگواری ہو, یہ تمام چیزیں ہوں, ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ الحمدللہ آپ کربلا تشریف لائے, الحمدللہ ظاہر سعید الشہدا کا آپ نے لقب حاصل کیا. عرض ہو آپ کی خدمت میں اگلے مرحلے میں خادم بننے کی کوشش کریں, اور خادم بننے کے لیے آپ صرف اپنے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے رہیے گا. آپ میں سے کافی لوگ انڈیا سے تشریف لائے ہیں, کچھ لوگ پاکستان سے آئے ہیں, کچھ لوگ بعض مغربی ممالک سے آئے ہیں. اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہیے گا, اپنے اپنے ملک واپس جانے کے بعد وہ کون سا کام ہے جو امام حسین وہاں کروانا چاہ رہے ہوں گے؟ یہ ذرا اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا. اور اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ وہ کام جو امام حسین آپ کے اور میرے ملکوں میں دیکھنا چاہتے ہوں گے, وہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بس اس کو اپنے آپ سے پوچھتے رہیے. تو مثال کے طور پر جن سب سید الشہداء نے یہاں پر ظالم کا مقابلہ کیا, اور ایسا مقابلہ کیا کہ وہ ظالم ان کی اولاد طاہرہ سے کبھی بھی بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا, تو میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا, آپ اپنے علاقے میں کسی ظالم کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا باقی آپ کچھ بھی کرتے رہیے, اس میں کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرے گا, آپ کرتے رہیے. اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, آپ نے سید الشہداء کے نام سے یہ چیپٹر نکال دیا ظالم سے مقابلہ کرنے کا, تو یقین فرمائیے کہ اگر یہ ظالم سے مقابلے کا چیپٹر نہ ہوتا تو پھر ان ظالموں کو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر ان ظالموں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ خود تصور کیجئے, گرچہ بہت عجیب سی مثال ہے, یہ بات تصور میں لانا بھی بہت سخت ہے, لیکن اگر تصور کر لیں کہ یزید حکومت پہ آتا اور سید الشہداء کوئی اعتراض نہ کرتے, نعوذ باللہ تعالی, ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اگر تصور کر ڈالیں, اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تصور محال, محال نہیں ہوتا ہے, ایک ناممکن چیز سوچیں کہ اگر یزید حکومت پہ آتا, امام حسین نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی رد عمل نہ دکھاتے, خاموش رہتے, یزید کے خلاف کچھ نہ کہتے, کیا پھر بھی یزید سید الشہداء کو شہید کرتا؟ یزید تو بہت خوش ہوتا, وہ تو یہ کہتا مجھے ایک لیجیٹیمیسی مل گئی ہے, بھائی دیکھو میں ہوں اور امام حسین بھی ہیں اور وہ میرے خلاف نہیں بول رہے, اس سے فائدہ اٹھاتا. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ہوں, امام ہوں اور امام میرے خلاف نہ بولیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور سید الشہداء نے ہم سے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ میں ہوں اور نہ بولوں ممکن نہیں ہے، میرا جیسا بھی ہوا اور نہ بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تم اگر حسینی ہی بنے، میرے جیسے بنے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے کہیں نہ کہیں ظالم کو للکارو گے، کہیں نہ کہیں ظالم کو للکارو گے. آپ بھی دیکھیے گا کہ بھئی اگر آپ آپ کے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی ظلم نظر آتا ہے، ظالم نظر آتا ہے، آپ کا اس کو للکارنے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو پھر اس کو حسینیت کہنا بہت مشکل ہے، اس کو حسینیت کہنا بہت مشکل ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو ایک ظالم اور ظلم کے عنوان سے آ گیا، تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے اور آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ ظالم اور ظلم ہوتا کون ہے. ایک اور مسئلہ لے لیجئے، سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ خدا کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حلال حرام ہو رہا ہے، حرام حلال کر رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر کوئی نہیں ہے جو اعتراض کرے. یہ سید الشہداء نے دوسری ڈیوٹی دے دی، وہ یہ کہ اگر تم میرے راستے پر چلنے والے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے دین خدا میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، اور تم خاموش بیٹھے رہو، فرمایا ممکن نہیں ہے. تمہیں میرے راستے پہ چلنا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہوگا. تو اذان محترم، آپ کی دن بھر کی زیارت کی تھکاوٹ، دن بھر کی پیدل چلنے کی تھکاوٹ، اس میں آپ کے ان تمام تھکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہرگز میں اس سے زیادہ وقت نہ لوں آپ، لیکن یہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا اتنا ضروری تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روضہ مبارک جائیں اور صرف دنیا کی چند چیزیں لے کے واپس آ جائیں. یہ نہ کیجیے گا، آپ جا یقیناً دنیا کی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو مانگنے کے ساتھ ساتھ جو آپ سید الشہداء سے طلب فرما لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مولا کوئی کام ہے جو مجھے اپنی زندگی میں آپ کے لیے کرنا ہے، اس سے کم پہ واپس نہ جائی. اور میں نے عرض کیا میرا ہدف یہ ہے کہ میں صرف ظاہر بن کے نہ جاؤں بلکہ خادم بن کے جاؤں. اور اگر کوئی اس سے بھی لمبی مدت سوچنا چاہتا ہے تو پھر خدمت لے کر جائے، اور خدمت صرف اپنی نسل کے لیے لے کے نہ جائے، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے خدمت لے کر جائے. اور مولا سے کہے کہ مولا ہم زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند آ جائے، آپ کی خدمت کا سبب بن جائے. اور اس میں دو پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، پہلی بات تو یہ کہ ظلم سے لڑ لو، ظلم قبول نہ کرو. مولا امیر المومنین نے وصیت فرمائی تھی، ان کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، فما کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. سید الشہداء اور امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرمائی، فرمایا دونوں کو کہ اے فرزند، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو. میں آپ کی خدمت میں کہوں گا یہ ہمارا پہلا ہدف ہے، اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہیے گا آپ ظالم کے دشمن، مظلوم کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں. اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہ کہ دین خدا میں کوئی تبدیلی لا رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، اور میں یہ چاہوں کہ میں خاموش رہوں اور میں حسینی کہلاؤں، یہ ممکن نہیں ہے. اگر حسینی بننا ہے تو پھر آپ کو ظالم سے بھی لڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے، اور اگر آپ نے حسینی بننا ہے تو دین خدا کا دفاع بھی کرنا ہے، یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں. ہاں ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ سید الشہداء کے راستے میں بڑھ رہے ہوں، چاہے جسمانی طور پر، چاہے روحانی اور معنوی طور پر، مسلسل جو چیز حاصل ہوگی وہ سید الشہداء کی نظر عنایت اور ان کے الطاف ہیں. مسلسل سید الشہداء کی طرف سے ایسے کام ہوتے رہیں گے جو آپ کو یہ سمجھ میں آتا رہے گا کہ امام نے اپنی نظر لطف میرے اوپر ڈال دی ہے. دیکھیے راستہ جو آپ طے کر کے آئے, میرا اپنے خیال ہے کہ اگر اس راستے کو طے کرنے والے 100 لوگ ہوں تو کم سے کم 99% وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی اتنا کوئی راستہ اتنی مدت میں پیدل طے نہیں کیا ہوگا, اور ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر پائیں گے. اگر ان سے امام حسین کے علاوہ کسی نام پر کوئی کہے کہ کر لیں, میرا نہیں خیال کر پائیں گے. تو ان کو اپنے آپ سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ کس نے ہمیں یہ طاقت نصیب کر دی. اچھا, اس راستے میں مسلسل ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور دوست احباب بتاتے رہے ہیں, آپ نے اور ہم نے بھی شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہوگا اب تک, کہ ہر بڑھنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا, اور تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ویسا ہی ہو گیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ کتنے ہی دوست مجھے بتا چکے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے, کہ بھائی ہم نے سوچا اگر یہ ہو جاتا, فوراً دیکھا کہ وہی ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے امام اپنی طرف بڑھنے والے ہر شخص کے قدم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری طرف بڑھ رہا ہے. عزیز, میں صرف ایک بات اور عرض کروں گا, جب ہم جسم کے قدم بڑھاتے ہیں تو امام اتنی توجہ دیتے ہیں, اپنے وجود کے ساتھ ان کی طرف بڑھیں پھر کیا ہوگا؟ ہدف اور نظریے میں ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو ان کی اولاد طاہرہ نے کر کے دکھا دیا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں آ گئیں ان کی طرف, اور انہوں نے اپنی استقامت کے ذریعے سے, اپنی مظلومیت کے پیغام کے ذریعے سے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا. دیکھیے مظلومیت کا پیغام کتنا عجیب پیغام ہے. آپ جتنا بھی بڑھ رہے تھے آج اور کل اس طرف چلتے ہوئے, مجھے نہیں معلوم آپ نے پھر یہ تجربہ کیا یا نہیں کیا, کسی ایک نے بھی کوئی شکایت کی کیا؟ مثلاً اگر کسی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, کیا اس نے کہا کہ مولا میرے پاؤں میں چھالے کیوں پڑ گئے؟ نہیں. انشاءاللہ کوئی پیاسا نہیں رہا ہوگا, نہیں رہے گا, کہاں سے رہے گا. اگر کوئی رہا بھی ہو تو کوئی ہے کسی نے امام حسین سے کہو کہ مولا میں کیوں پیاسا رہ گیا؟ نہیں. 2.5 کروڑ لوگوں نے اس ساری مشقت کو برداشت کر لیا, لیکن کسی نے اپنی زبان سے ایک لفظ مشکل کا نہیں نکالا. کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ وہ نکالے تو کس منہ سے نکالے, کیا کہہ کے نکالے؟ مثلا اگر اپنے پاؤں کے چھالے اور آبلے دیکھے تو اس کو فوراً سید سجاد کے پاؤں یاد آئیں گے. ایسو ہم تو سکون سے چلتے ہوئے آ گئے, ہمیں تو نہیں معلوم کہ اگر پاؤں میں زنجیریں ہوں اور بھیڑیاں ہوں پھر کیسے چلا جاتا ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی میرے پاؤں میں چھالے کیوں پڑے, کیونکہ مولا سید سجاد کے ساتھ کیا ہوا؟ اب چلیے, مولا سید سجاد تو بہت بڑا نام ہے, ہم تو سید الشہداء کی یتیم بچوں سے شرمندہ ہیں, ہمارا تو بڑا چھوٹا سا سفر تھا, ان کا سفر تو کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے شام تک چلتا ہی رہا, ہم تو سب سے شرمندہ ہیں. ہمیں کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے, ہم سب کو معلوم تھا کہ جو راستے انہوں نے طے کر لیے, جن حالات میں انہوں نے طے کر لیے, ایسا بہت سادہ سی بات ہے, اس پورے راستے میں کسی نے آپ کو پتھر مارا کیا؟ کیا کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ بھائی جہاں آپ کو تھک گئے بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, جہاں
جو ہماری خواتین خدا ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائے, واقعا ان کو دیکھ کر ہمت ہوتی تھی. یہ خواتین بچوں کو سنبھالے ہوئے بڑھ رہی تھیں. اگر کوئی بچہ رک جاتا تھا کہ میں تھک گیا تو خواتین رک جاتی تھیں, مرد رک جاتے تھے. کسی کو بی بی زینب کی طرح اس پہ رونا تو نہیں پڑتا تھا کہ بچہ اونٹ کے نیچے کچل گیا. وہ تو سفر ہی کچھ اور تھا. بھائی جہاں آپ تھک گئے, اتنے موقع ہیں, کسی میں بھی چلے جائیے, کہیں پہ بھی فرش بجائے بیٹھ جائیے, کچھ کھانا ہے کھا لیجیے, کچھ پینا ہے پی لیجیے. کوئی نہیں ہے جو آ کر سید سجاد کو کوڑے مار کر کہے کہ خواتین سے کون چلے. اور سید سجاد اس شان کے صابر کہ کوڑے کھائے اور خواتین سے نہیں کہے کہ چلو. اب کیسے ان سے کچھ کہیں, کیا مشکل آئی؟ کوئی بھی مشکل نہیں آئی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, دیکھیے اتنی خواتین چل رہی تھیں, اتنے مرد چل رہے تھے, اتنے تہذیب سے, اتنے تمیز سے, طریقے سے خواتین کی حرمتوں کا خیال رکھا جا رہا تھا. کسی بھی بہن کو کوئی ضرورت درکار تھی تو لوگ مدد کرنے کو تیار تھے. آج انسان صرف اس کو سوچتا ہے کہ بی بی زینب اور کوڑے. بی بی زینب اور برستے ہوئے کوڑے, بی بی زینب اور شانوں میں رسیاں بدھی ہوئی. یہ سفر بڑا عجیب سفر تھا. ایسو اس سفر کی شان بڑی عجیب شان. اور اس سفر نے کیا کیا؟ اس سفر نے انسانوں کو تبدیل کر دیا. تمام انسان تبدیل ہو گئے الحمدللہ. آج دیکھیے سید الشہداء کے روضے کے اوپر کتنے لوگ آ رہے ہیں. کسی بھی ٹائم میں چلے جائیے, ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, امام حسین کے نام پر احترام کر رہے ہیں, مولا ابو الفضل کے نام پہ احترام کر رہے ہیں. ان عظیم الشان ہستیوں کا میں اور آپ نام لے رہے ہیں. بس اگر مصائب کا ایک آخری جملہ اور عرض کر دوں, اب یہاں پہ کتنا رش ہے الحمدللہ رب العالمین, سب امام حسین کا نام لے رہے ہیں. انسان صرف دو باتوں کو اپنے ذہن میں سوچے. ایک وقت تھا جہاں امام حسین اکیلے کھڑے ہوئے تھے, اور کئی دفعہ کہا ہے کوئی جو میرا ساتھ دے, اور کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. الحمدللہ آج پوری دنیا سے خدا نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم میرے نام پر اکیلے بھی کھڑے ہونا تو گھبرانا نہیں, دیکھو حسین کا ساتھ دینے والے کتنے آ گئے. اور دوسری بات آئی تو اس سے بھی عجیب ہے, امام حسین اکیلے کھڑے تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. 2.5 کروڑ لوگوں کی آوازیں ہر سال آ رہی ہیں کہ امام ہم آپ کا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پھر ایک عجیب مرحلہ تھا, یہ جو روایت ہمارے پاس ہے کہ لاشیں پامال ہوئے تھے. ان لاشوں کے پامال ہونے میں اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں, اساتذہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں لاشیں پامال نہیں ہوئے تھے, بس ایک حسین کا لاشا پامال ہوا, باقی سب کے لاشیں قبیلے والے لے گئے تھے, صرف ایک حسین کا لاشا پامال ہوا تھا. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کے اکیلے لاشے کو پامال ہوتا دیکھ رہی تھی تو فرمایا کہ میرے بھائی سب کا کوئی وارث ہے, تیرا کوئی وارث نہیں. آج خدا نے دکھایا ہے, بی بی زینب کے دل کو تسلی دلا دی ہے کہ دیکھیں بی بی جس کا کوئی وارث نہیں تھا آج اس کی لاش کا احترام, قبر کا احترام. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تو جب آستہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کے پیغام کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا ہر ظالم کے مقابلے میں مثل حسین قیام اور مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب فرما. ہر مظلوم کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما. ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسن